بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں ہوتے تم کسی حالت میں کوئی بھی حال ہو انفرادی حال اجتماعی حال گھر کا حال باہر کا حال خوشی کا حال غم کا حال فقر کا حال غنا کا حال احوال کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے ٹائم کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے جان کے اعتبار سے جاہ کے اعتبار سے اولاد کے اعتبار سے وما تکون فی شان نہیں ہوتے تم کسی حالت میں وما تتلو منہ من قرآن اور نہیں تلاوت کرتے تم قرآن پاک کی ولا تعملون من عمل اور نہیں عمل کرتے تم کوئی عمل. حالت بیان فرمائی اعمال پر آئے, اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت کو خصوصیت سے ذکر فرمایا, پھر اس کے بعد میں عام اعمال کا ذکر فرمایا. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا مگر ہم تم پر حاضر ہیں, شاہد ہیں, موجود ہیں, حاضر ہیں, یہ سب معنی ہوتے ہیں اس کے. اللہ کنا علیکم شو مگر یہ کہ ہیں ہم تم پر حاضر. اذ تفیضون فی جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں, جن کا ذکر پیچھے کیا گیا. یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں ایک علم دیا گیا. یہ علم ایک مجاہدہ چاہتا ہے. مجاہدہ دھیان کی تکرار کا, یعنی اس بات کو ذہن میں بار بار حاضر کرنے کا. مجاہدے جو ہے نا بہت قسموں کے ہوتے ہیں. ایک مجاہدہ دھیان کی تکرار کا ہوتا ہے, بار بار دھیان لے جانا, بار بار دھیان لے جانا, بار بار دھیان لے جانا. دھیان کی تکرار کو مراقبہ بھی کہتے ہیں, دھیان کی تکرار کو مراقبہ بھی کہتے ہیں, اور یہ مجاہدہ بھی ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. جب تلاوت کے وقت ہوتے ہیں تو نماز میں تو ہوتے ہی ہیں حاضر, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ ستاتے تھے بہت, آپ کو ایذا پہنچاتے تھے, پڑھنے نہیں دیتے تھے, شور مچاتے تھے, لوگوں کو آپ کے پاس سے قریب سے کھینچ کھینچ کے دوسری طرف لے جاتے تھے. یہاں سنو, ایک آدمی دوسری طرف بٹھاتے تھے داستانوں کی کتاب لے کے, جنات کے قصے, پریوں کے قصے, یہ وہ کتابیں خرید کے لاتے تھے اور ایک آدمی کو بٹھاتے تھے. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف گھیرا ڈال دیتے تھے سننے کے لیے تو پکڑ پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے, یہاں آ کے بیٹھو, وہاں مت جاؤ, یہاں آؤ. تو اس میں یہ تسلی بھی اصل میں تھی خاص ملحوظہ خاطر, نماز کا ذکر نہیں کرے یہاں پہ قرآن کا ذکر کہیں وہ کرے تو وہ ایک خاص بات ہے, وہاں پہ ایک خاص وجہ ہے اس کی. اگر اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں, جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں, وہ یہیں ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر اس وقت میں کوئی دوسرا مذاق اڑا رہا ہو, ہنسی کر رہا ہو, تکلیف دے رہا ہو, ستا رہا ہو, تو لذت بڑھ جاتی ہے, مزہ بڑھ جاتا ہے کہ محبت میں ہو رہا ہے یہ سب, جس کے ساتھ میں محبت کر رہا ہوں اس محبت میں جو ہے نا یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں. تو اگر جس کی وجہ سے ستا رہے ہیں اگر وہ موجود نہ ہو تو بھی تکلیف گوارا ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ موجود ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی کو ایک عورت سے محبت ہو گئی, لوگوں نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کیا, आम ही बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई जूता मार, कोई जूता मार रहा है, कोई धप्पा लगा रहा है, कोई लात मार दे रहा, कोई ताने दे रहा है, अपना खामोश बैठा हुआ है। बहुत देर के बाद में किसी ने जब एक एक लगाया पीठ पे, तो आह बोल के बोला। तो लोगों ने कहा कि उतनी देर से इतने लोग जूते मारे, तेरी जुबान से आह नहीं निकला, इसने मार दिया, तेरी जुबान से आह निकल गई। कहने लगे आह उस वजह से नहीं निकली इसने मारा बोल के, आह इस वजह से निकल गई कि उतनी देर से जब मैं जूते खा रहा था, मार पड़ रही थी, तो वो जिसकी वजह से पड़ रही थी वो सामने था, वो दिख रहा था मुझे, जिसकी वजह से पड़ रही थी वो मुझे नजर आ रहा था, वो जो वो दिख रहा था, तो मुझे ये था कि वो देख रहा है जिसकी वजह से मुझे पड़ रही है, मुझे तो मजा आ रहा था और ध्यान भी नहीं था मेरा कि मुझे कौन मार रहा है, लेकिन वो जब सामने से हटा तो फिर मुझे लगी। तो ये मोहब्बत बातिल के असरात हैं, ताल्लुक बातिल के ही असरात हैं, तो ताल्लुक हक के असरात कैसे रहते होंगे। इसलिए ये लिखते हैं किताब में लोग, उलमाए किराम, सूफिया, बड़े लोग, कि अगर आदमी मिजाहे मुजाहिदा करके ये चीज़ सीख ले, थोड़ा इस आयत पर थोड़ा मुजाहिदा हो जाए, तो फिर उनके दीन के काम में जो लोग लगते हैं और उनके दीन के काम में लगने की वजह से लोग उनको मलामत करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, बेइज्जत करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये सब चीज़ों की तकलीफ न सिर्फ ये कि नागवार नहीं रहती बल्कि एक एतबार से ज़्यादा गवारा हो जाती है, क्योंकि इमाम गजाली ने फरमाया कि यह महबूबियत की अलामत है। दर मोहब्बत तलखा शीरी बुवत, मोहब्बत में कड़वाहटें भी मीठी चीज मीठी हो जाती है, मोहब्बत में कड़वाहट मीठी हो जाती है। ये वो वजह थी ख़ास जो हम अपने अकाबरीन को देखते हैं कि वो कितनी सख्त से सख्त हालात में दीन के काम में लगे रहते थे। खाने पीने की तंगी, रहने सहने की तंगी, पैसों की तंगी, दुश्मनों की ज्यादती, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता था। पूरी जिंदगी भर भी खाने के बारे में उनको कभी यह नहीं हुआ कि मुझे अच्छे खाने मिल जाए। मैंने शायद सुनाया था आप लोगों को, ये एक वाकया मैं भूलता नहीं, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। 7 साला जश्न हो रहा था दारुल उलूम देवबंद का, 100 साला जश्न, एक खलखत टूट पड़ी थी, पूरे हिंदुस्तान से ऐसा लोग जा रहे थे कि गोया पूरा हिंदुस्तान जमा हो जाएगा देवबंद में, ऐसी कैफियत हो गई थी। जाहिर है कि हैदराबाद से भी सब गए, सूफी सब भी तशरीफ ले गए थे वाली सारा। ट्रेन में हम जा रहे थे, आसाम से या बंगाल से भी बहुत लोग ट्रेन में सवार थे, पीछे से कहीं से आ रहे थे, वो लोग कलकत्ते से आ रहे थे या कहीं से आ रहे थे, हैदराबाद को होके गुजर रही थी, तो हम भी उसमें चढ़ गए, तो वो लोग भी मिल गए उसमें। एक बहुत बड़े मौलाना जिनके बहुत से फॉलोअर भी थे उसमें, उनके अकीदतमंद दोस्त आबा और जनाब वाला, अच्छी यानी ज़्यादा उम्र थी, काफ़ी बूढ़े, एकदम दुबले पतले, एकदम बूढ़े, सफ़ेद दाढ़ी। जब सबके खाने का वक्त होता, गाड़ी में खाते ना, नमाज़ वमाज़ें पढ़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर तोशे वोशे अपने अपने निकालते हैं, बड़ा मज़ा आता है गाड़ी के सफ़र में तोशे निकाल के खाने का, हर एक अपने तौर पर कुछ ना कुछ बना के लाता है। तो वो मौलाना जो है ना, दूसरों के खाने के साथ शरीक नहीं होते थे, और शायद उनकी आदत थी या क्या थी, जिसकी वजह से दूसरे उनको बुलाते भी नहीं थे, यानी खैर हम तो जानते नहीं थे ना भाई, हमने उनके साथ के लोगों को भी उनको कोई बुलाते हुए करते हुए देखा नहीं। उन्होंने अपने थैली में से एक रोटी निकाली खाने के वक्त में, और एक अमचूर की कैरी निकाली, अमचूर की पीस कैरी, आम का जो अचार होता है उसका, उसकी एक काश निकाली, एक अमचूर की आम की काश, और एक रोटी निकाली। रोटी मोटी वाली बड़ी थी, इतनी की एक रोटी बस हो जाए, काफ़ी मोटी भी थी, वो खा लिया उसके साथ। वो रोटी भी खा रहे थे और एक उससे जो है ना, एक छोटी छोटी हल्की हल्की सी बाइट वो ले रहे थे, वो एक काश के साथ वो एक रोटी ख़त्म कर दी। मुझे बड़ा, हमको बहुत तरस आया देख के, क्या इतना बड़ा बड़ा आदमी है, लोगों ने बताया बहुत बड़े मौलाना है, हदीस पढ़ाते हैं मदरसे में। हमको और ज़्यादा ताजुब हुआ, दीन की खिदमत करते हैं, पढ़ाते हैं, बड़े मौलाना भी हैं, इतनी उम्र भी हो गई, और बेचारे खाना सफ़र की वजह से नहीं रख सके शायद खाना, तो उनके जो गांव के लोग थे पहचानत वाले, उन्होंने बताया कि ये आदमी 50 साल से ऐसे ही खाता है। एक रोटी लेता है, उसके साथ आम की एक कैरी लेता है, एक काश लेता है और खाना खा लेता है, पानी पी लेता है। अजीब हमारे बुजुर्गों के हालात हैं। कम आमदनी के ऊपर, थोड़ी दुनिया के ऊपर, दुनिया की बेतवज्जोही के बावजूद, अहले दुनिया की बेतवज्जोही के बावजूद अपने काम में लगे रहे। कोई फिक्र नहीं थी उनको, क्यों? इस वास्ते कि वो दुनिया के वास्ते कर ही नहीं रहे थे, वो दुनिया के वास्ते लगते ही नहीं थे, वो दुनिया के वास्ते लगते ही नहीं थे, दुनिया के वास्ते करते ही नहीं थे। वो जिसके वास्ते कर रहे थे वो सामने मौजूद। इस वजह से जो है ना, उम्मत मुस्लिमा के उलमा और सुलहा और अहलुल्लाह बड़े कारनामे कर गए, बड़ी खिदमात हुई इनसे, उनकी खिदमात में कबूलियत भी हुई, उसमें असर भी अल्लाह तबारक व तआला ने खूब जाहिर फरमाया। इखलास था, दुनिया तलबी उसके साथ में नहीं थी, किनाअत थी। आमदनी बढ़े, पैसे बढ़े, आमदनी बढ़े, पैसे बढ़े, ये नहीं था। अरे हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ईमानदार लोगों की जो तनख्वाह होती है 1000-2000, इसमें क्या गुजारा होता है, ऐसे फकीर रहेंगे इन्हें, यही दिमाग में आता है हमारे, यही दिमाग में आता है पढ़ने वालों को, यही दिमाग में आता है सारी दुनिया वालों को। ये याद पड़ता है यहाँ पे हमारे पास तनख्वाहें काफ़ी कम रही हैं शुरू से, अभी भी कौन सी ज़्यादा हैं, लेकिन पहले तो और भी बहुत कम थी। एक साहब ने कहा था कि यार कम अज़ कम इतनी तो तनख्वाह रखो जितनी चपरासी की रखते हैं, एक चपरासी को जो पैसे मिलते उतने तो मिलना चाहिए। सोच में वही है असल में कि ये भी दुनिया ही है असल, अगर अल्लाह ताला ने दिया है और असबाब हैं, सहूलत है, तो ज़रूरियात का तकफ़ुल होना चाहिए, अखराजात का इंतज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन दीन की खिदमत मौकूफ़ नहीं है उस पर। यह है खुलासा बात का, दुनिया को सामने रख। आजकल जो जितने पढ़ के आ रहे हैं इधर से उधर से, छोटी छोटी तनख्वाहों पर जाने को राज़ी नहीं है कोई। गुज़िश्ता साल हमने एक दूसरे से बात की, एक काम था पहले, ये पंचायत होने से पहले की बात, तो तनख्वाहें क्या है आपके पास? उन्होंने कहा ये है, लेकिन इतने में कौन आएगा, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। आजकल तो कहीं भी 5 से कम चल ही नहीं रहा है बोले, 5 से कम कहीं भी नहीं चल रहा बोले आजकल। मिशिगन गया हुआ था मैं 10 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, एक मदरसे में बच्चे जहाँ पे तुम्हारी बहन तुम्हारी साली का बच्चा जहाँ पे हाफिज बना था उस मौके पर, तो मैंने वैसे बातों में उनसे पूछा कारी शायद भाई क्या है इनकी तनख्वाह, उन्होंने हाफिज साहब की तनख्वाह क्या है, तो कह लेंगे 5000 देते हैं अकोमोडेशन के साथ, बड़ी बात है, बस सहूलत है, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, गुंजाइश है तो देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दीन की खिदमत को उस पर रखना ये तो बहुत ही ख़राब बात है। ऐसा नहीं, हमारे बड़ों ने कभी नहीं किया। अगर अमरीका में ये जहन नहीं डाला जाएगा ना, तो खिदमत नहीं होगी दीन की, दीन फैलेगा नहीं फिर। इसी वजह से हम यहाँ खिदमत सर्विसेज जो है ना ज़्यादातर फ्री में ही करने को जाते हैं, फीसेस हमारे पास बहुत कम दीनी मदर बच्चों के। इसका यह मतलब नहीं क्योंकि हम अपनी पीठ ठोक ले रहे हैं कि शाबाशी है, बता रहे हैं कि दीन की खिदमत के लिए वो चीज़ सामने होने नहीं है। रबिया की सर्विसेज पूरी फ्री हैं, शरिया बोर्ड की सर्विसेज जितनी भी फ्री होती हैं, शरिया बोर्ड के जितने सर्विसेज हैं सारी फ्री देते हैं, चक्कर में नहीं आते कि इसमें इतने पैसे बनते हैं उसमें इतने पैसे बनते हैं। ये जो फसल खसूमत में काउंसलिंग के वास्ते जो वाकयात झगड़े आते ना, क्या पैसा बनता समझ रहे हैं इसमें आप? जो लोग प्रोफेशनली पैसे बनाने के वास्ते काउंसलिंग करने के वास्ते हैं, वो तो आप लोग दुनिया वाले जानते ही हैं कि उनकी फीस क्या है। हमारे हैदराबाद में जो ये काम करते हैं वो लोग बहुत पैसा बनाते हैं, गुजारा है इस पर बहुत से लोगों का। हत्या कि अगर कोई मुसलमान हो के आया, उसको सर्टिफिकेट देना है मैं मुसलमान, हमारे पास इंडिया में उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं, चूंकि आजकल तंगी बहुत करते हैं, नाम बदलने का सर्टिफिकेट देते हैं, तो नाम बदलने का मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दिए तो उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे हैं वहाँ पे, जो इदारे करते हैं ना खूब बनाते हैं पैसे, पहले नहीं बनाते थे उसके जो बड़े लोग थे वो नहीं करते थे, मगर अब मौजूदा जो लोग हैं वो लेते हैं। खैर ये बात इस पर आई कि आखिर हमारे बड़े इतनी मुस्तैदी से दुनिया से कुछ लिए बगैर कैसे लगे रहते थे। تو وہ یہ آیتیں, یہ آیت اور اس طرح کی آیتوں کے مضامین, اور وہ یہ علم جو تھا نا وہ زندہ تھا وہاں پہ. یہ ایک علم ہے, دین کا علم ہے, یہ قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, اللہ کا علم ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں. بہت تبلیغ والے لگے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سے کیا لیتے ہیں, کس چیز نے ان کو مجبور کیا پوری دنیا میں پھرنے پہ. اور ابھی تو پہچانت ہو گئی, ٹھکانے مل جاتے ہیں, کھانا پینا مل جاتا ہے, تھوڑا بہت خود کر لینا پڑتا ہے, کوئی پہچانت والا مل گیا تو کھلا بھی دیتا ہے. جب پہلے تعارفی مرحلے میں تھے یہ لوگ, جب جاتے تھے دوسری کنٹریز میں, نئی نئی جگہوں پہ, نئے نئے علاقوں میں, بہت سخت حالات سے گزرنا پڑتا تھا ان کو. بہت سے ملک تو ایسے تھے کہ جاتے سب سے پہلے جیل میں جانا پڑتا تھا, کیونکہ کون ہے کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نا, تو پولیس پکڑ کے پہلے ان کو جیل میں ڈال دیتی تھی, تحقیق بعد میں ہوتی تھی کون ہے کیا ہے کیوں ہے کہاں سے آئے, پیپر ان کے پاس کیسے ہیں. ٹیررسٹ ہونے کا تو خیر اس زمانے میں نہیں تھا, وہ یہ لقب تو پہلے, یہ تو ایک خاص مقصد کے ساتھ میں چلایا گیا, مگر یہ کہ پھر بھی ایک اجنبی ہو تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہی نا, کون ہے کیا ہے کہاں سے آئے. کرنل امیر الدین چونکہ بہت نئے نئے علاقوں میں گئے رحمت اللہ علیہ, وہ ان کے ساتھ ہمارے سفر ہوئے, وہ سناتے تھے اپنے حالات, بہت عجیب و غریب قسم کے حالات سے گزرتے تھے. 4 مہینے لگے میرے ان کے ساتھ, وہ خاص آدمی تھا, پتہ دعا کا ملکہ بھی بہت تھا اس آدمی کے پاس, رجوع اللہ بھی بہت تھا, بیان میں غلطیاں بھی بہت کرتے تھے. ارے نہیں بولنا ایسا کرنل صاحب, بولے تو آہستہ مولوی صاحب نہیں بولنے کا ہے یہ بولے. اس وقت اس کے بعد جو بیان ہوتا تھا پھر اس میں وہی وہ زیراکس نکالتے تھے, اصل میں مطلب وہ یاد ہو گئی ایک چیز, اب بولنے کو گئے تو وہی ہوتا تھا. وہ ایک مرتبہ 3-4 وقت میں پکڑا تو چڑ گئے, بولے مولوی صاحب ہم کوئی عالم تو ہے نہیں, غلطیاں تو ہم کریں گے, آپ لوگ صحیح کرتے رہو, لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات میں آپ کو بول دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ ہماری الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. بولے یہ بولا بڑا, ہمارے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہماری الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. بولے ان کو معلوم ہے ہمارے کو آتا ہی کیا, ہم تھوڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کو بہت آتا ہے, ہم بڑے مولانا ہو گئے, عالم صاحب ہو گئے, جو ہم اپنے بڑوں سے سنے کان میں پڑی بات پک گئی, جا کے دماغ میں آپ جب بولتے ہیں تو وہی نکلتی ہے. اب آپ لوگ بولتے ہیں یہ نہیں بولنے کا, ہم بولتے ہیں نہیں بولیں گے, بول کے بغیر بیان میں پھر وہی نکل جاتی ہے. وہ جو ہم ان لوگوں کی غلطی بھی صحیح ہوتی رہتی, بولے وہ الٹی بھی سیدھی کر دیتے, وہ کرنے والے تو وہی ہیں نا. ایسا تھا انداز ان کا, بہت عجیب آدمی تھے. اور واقعتاً ان کی الٹی بہت جگہوں پہ سیدھی ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے, خاص آدمی تھے. جس وقت جماعت میں ہم یہاں امریکہ آنے کے لیے جماعت 4 مہینے کی جماعت ترتیب ہوئی, 19 آدمیوں کی جماعت تھی. اس زمانے کے حالات الگ تھے, 85 کی بات بول رہا ہوں میں, تو میں بھی میرا بھی نام تھا اس میں, اور میں بہت مالدار آدمی تھا کیونکہ میری تنخواہ 250 تھی جب وہاں پہ. اب 250 جس کی تنخواہ ہے انہیں امریکہ کو کیسا جائیں گا. میں نہیں, ارادہ اگر آپ کا ہے تو بولو. میں نے کہا ارادہ تو ہے میرا, چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں نا. تو اس زمانے میں ایک چیز تھی, وہ یہ کہ یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ ٹکٹ کے, یہ لوگ جو ہے نا 9 ٹکٹ پہ یا 11 ٹکٹ پہ 1 ٹکٹ فری دیتے تھے. اگر کوئی گروپ جا رہا ہے اور 11-12 ٹکٹ ایک ساتھ لے رہا ہے تو 1 ٹکٹ فری دیتے تھے. یہ تو 19 تھے ہم, سمجھ آ رہا. تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے نعیم اللہ خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, امیر صاحب پاس, امیر صاحب بھی تھے اس جماعت میں, کہنے کے تمہارا انتظام ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے کے اس نے ایک فری ٹکٹ دے دیا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تمہارے نام پہ اٹھے گا, پوری جماعت میں تو آپ ہی ہیں کہ سب سے مالدار. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. خیر دلی پہنچے, وہاں پہ ہدایت ہوئی نظام الدین میں. اس کے بعد جو ہے نا, یہ اس کو ویزا لینے کے واسطے جانا تھا جماعت, پہلے جماعتیں وہاں پہ پہلے جماعت طے ہوتی ہے, اس کے بعد ویزے کی کوشش ہوتی ہے. ارے بھائی تم ارادہ تو کرو راستے کھلتے, بول کے یہ کانسیپٹ ہے جماعت, اور حقیقت بھی ہے راستے بھی ویسے ہی کھلتے ہیں. تو امریکہ کا ارادہ کر کے پہلے ویزا نہیں دیکھتے تھے, جماعت پہلے بنا دیتے تھے امریکہ کی کسی بھی ملک کی, امریکہ کی جماعت بن گئی, ہدایت بھی ہو گئی, بمبئی کی جماعت چلے گئی, ہم بھی سب چلے گئے. میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں بتاتا ہوں, بعد میں خود ہی آ جائے گا. وہ اس جماعت میں کرنل امیر الدین بھی تھے, یہ تھی وہ بات. تو کرنل صاحب کو کچھ کام تھا دلی میں, उन्होंने बोले मौली साहब आप लोग जाओ, मैं जो है ना दो तीन दिन के बाद पहुंचता हूँ, दो चार रोज के बाद पहुंचता हूँ। जमात वाले बोले ठीक है, तुम लोग जाके कोशिश करते रहो वीजा की, वीजा ले लो, बहुत अच्छी बात है। हम लोग गए एम्बेसी को, मतलब हमारे जो नुमाइंदे थे वो सब गए, उसने सारों के वीजे रिजेक्ट कर दिए, किसी को वीजा नहीं दिया उसने, पूरे 19 के 19 रिजेक्ट हो गए। अब उसमें से कुछ तो वो थे जो इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में निकले थे, और कुछ वो थे जो इखलास के साथ अमेरिका के लिए निकले थे। तो जो अमेरिका के लिए निकले थे उनकी बहुत सूरत पतली हो गई, अरे ये क्या हो गया यार, हम तो समझ रहे थे अमेरिका का वीजा मिलेगा जाके आएंगे। कुछ बोले भाई ठीक है, नहीं मिले तो बम्बई में लगा लेंगे 4 महीने, उसमें क्या है, या कहीं भेज देंगे मशवरे वाले यहाँ पे भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे तो वहां चले जाएंगे, थाईलैंड चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, किधर भी चले जाएंगे, उसमें क्या है। बहरहाल ये मशवरे हो रहे हैं, क्योंकि रिजेक्ट वीजा तो रिजेक्ट हो गया। 3 दिन के बाद में कर्नल साहब आए, कर्नल साहब आए तो बोले क्या हुआ मौली साहब, मेरे को मौली साहब बोलते थे। क्या हुआ मौली साहब, मैंने कहा क्या हुआ, पूछो जिम्मेदारों से क्या हुआ, नहीं वीजा नहीं मिला, क्या बोला, नहीं नहीं देता हूँ बोला। तो वो जो आदमी है ना, कैसा आदमी था उससे अंदाजा करो, कहेंगे वीजा तो उसके बाप को देना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। एक आदमी रिजेक्ट कर दिया है, स्टाम्प भी लगा दिए हैं, और तो उस पर कर्नल साहब ने कहा था कि वीजा तो उसके बाप को देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मौली साहब फलां 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 जो है ना, मैं अमीर नहीं था, मतलब मेरे मैं भी था उसमें खिताब मुखातबीन में, जिम्मेदार तो दूसरे लोग थे, बड़े 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 चौधरियां थे उसमें, हम तो हमारा तो शुमार में नहीं थे वहां पे जमात के चौधरियां। तो उन्होंने कहा कि दो आदमियों को इतकाब में बिठा दो जरा, कर्नल साहब बोले दो आदमियों को, मौली साहब दो तीन जमात के जिम्मेदार को बोले एक दो तीन को रोजा रखवा दो। तो दो तीन आदमियों ने रोजे की नियत कर ली, दो तीन आदमी इतकाब में बैठ गए मस्जिद में, कर्नल साहब इस्तखारे की नमाज पढ़े, दो रकात नमाज पढ़े सलातुल हाजर शायद पढ़ के सो गए उस रात, रात में 2 बजे उठ गया आदमी, उठ के बोला हो गया काम, बोले रील फिर गई, बोला रील फिर गई, हो गया काम, जा रहा हूँ आप लेके आता हूँ वीजा। सुबह सुबह गए फजर की नमाज पढ़ के वीजा को, और आप हैरत करेंगे कि 10 साल का वीजा लगा लेके आए। अच्छा गए सिर्फ 10 आदमियों को लेके गए थे 19 में से, तो जो 19 आदमियों को लेके गए थे उनको 10 साल का वीजा लगा, मंजूरी पूरी 19 की 19 की करा के आए। हम लोग नहीं गए थे साथ में, फिर जो हम लोग बाद में गए तो हम लोगों को 6-6 महीने का दिया उन्हें, कहेंगे मौली साहब अगर मेरे साथ आते ना तो 10 साल का ही लगता था, उन्हें फिर भी मिल तो गई ना जमात को, पूरी जमात को वीजा मिला। इस पर मैं बता रहा था कि क्या क्या एतमाद अल्लाह था, हुस्ने ज़न अल्लाह ताला के साथ, अच्छा गुमान जिसको बोलते हैं ना, ये लोग सीख गए थे। ऐसे अजीब बहुत हालात है उनके, बहुत वाकया सुनाते थे वो अपने अपनी जिंदगी कैसे, ये तो खैर हम उन्हें सुनाए सुनी होता, ये हम भुगते सोए देखे सोए हमारे आंखों के सामने, ऐसे थे बहुत अजीब आदमी। मैं ये इस बात पर अर्ज कर रहा था कि अब ये जितनी कुर्बानियां इन लोगों ने दी, माल भी खर्च किया, जान भी खर्च किया, जमात वाले करते रहते हैं, और ऐसे हमारे औलिया अल्लाह बुजुर्गों ने दी, और हम अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं, सूखी रोटी अपने साथ में रख लेते थे और निकल जाते थे जहां जहां उनके मुरीदीन, पहले तो पैदल जमातों में जाते थे, और पैदल जमाते छुट्टियों में जाते थे जो सरकारी टीचर थे, तो 2-2.5 महीने की जो छुट्टियां होती ना उसमें पैदल जमात में जाने का रिवाज, सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज था, बहुत बहुत सालों तक गए हैं, रिटायरमेंट के बाद में जाना नहीं देखा हमने, उससे पहले तक जब तक हम गांव में थे जब तक हमने खुद भी अपनी आंखों से देखा है। और दूसरे दिनों में, उन दिनों के अलावा दूसरे दिनों में फारिग नहीं रहते थे, छुट्टी का जो दिन होता था या उसके अलावा भी छुट्टियां बहुत आती ना सरकारी स्कूल में, बहुत छुट्टियां आती रहती थी वहां पे, तो उसमें जो है ना बस अपना रोटियों का एक बंडल लगा लिया साथ में, और एक झोला उनके साथ में ऐसी बैग होता था वो लेके, उसमें सब चीजें होती थी, चप्पल सीने का सामान उसमें, कपड़े सीने का सामान उसमें, तिलेदानी जिसको बोलते हैं ना वो होती थी, सुबह उसमें चाकू उसमें, कैंची उसमें, और एक सनलाइट साबुन होता था एक हमारे पास, एक सनलाइट साबुन बोल के आता था, वो एक साबुन रहता था वाले साहब के साथ। उस साबुन की खसूसियत ये थी کہ وہ کپڑے بھی دھونے کے لیے وہی کام آتا تھا, غسل کے لیے بھی حضرت صوفی صاحب وہی استعمال کرتے تھے. الگ نہانے کا خوشبو کا سامان وہ الگ, یہ الگ, مختلف قسم کے جانے والا کیا بولتے ہیں اس کو, کریما جانے والا, منہ کا الگ ہے, ہاتھ کا الگ ہے, پیروں کا الگ ہے, وہاں سے کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ جو کپڑے دھونے کا صابن تھا وہی اسکن دھونے کا صابن تھا. وہ سن لائٹ کے اندر تھی بھی وہ بات, یعنی مطلب ایسی اس میں سوڈا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا شاید, جس کی وجہ سے جلد کو خرابی آئے, وہ ایک رہتا تھا ان کے. بس حضرت صوفی صاحب کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا, چونکہ ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے. صوفی صاحب سے مراد ہمارے دادا پیر, اپنے دادا پیر, اور بلکہ اپنے پیر بول سکتے آپ, چونکہ ہم جب بیعت کر رہے ہیں تو زیادہ انہیں کے ہاتھ پہ کرتے ہیں نا, حوالہ بیچ میں ہم واسطہ بن جاتے ہیں, واسطہ تو ان کا ہی ہوتا ہے. تو اپنے پیر ہیں تو پیر کے حالات سے آدمی کو بڑا سبق لینا ہوتا ہے. بہت ہی زاہد مزاج تھے حضرت صوفی صاحب, بہت ہی زاہد مزاج, اپنی زندگی میں اتنا بڑا زاہد میں نے نہیں دیکھا, یہ خلاصہ ہے. اتنا زیادہ بے رغبت دنیا سے, اور اس نے اتنا کم دنیا پہ راضی رہنے والا, دنیا سے نظر پھیر کے رہنے والا جو ہے اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا ہے. اتنے عجیب غریب آدمی تھے. تو ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ وہ سوکھی روٹیاں رکھ لیتے تھے, ان کے ساتھ اچار کا ٹکڑا بھی نہیں رہتا تھا. اور جن جگہوں پہ جاتے تھے وہ دیہات کے گاؤں کے لوگ جو ہوتے تھے, وہ لوگ جو ہے کچھ خدمت کرنے والی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے تھے. محبت تو کرتے تھے لیکن خدمت نہیں کر سکتے, غریب مسکین لوگ, کھیتی باڑی کرنے والے, ان کے گھر میں ٹھہر گئے تو کھلا دیا تو کھلا دیا, نہیں تو. بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا تھا کہ پانی میں روٹی ڈبو لینا اور کھا لینا, اور وہ روٹی خشک ہو جاتی تھی, اور وہ جوار کی روٹی ہوتی تھی, چونکہ ہمارے پاس اس زمانے میں جوار ہی پکتی تھی گھروں میں. جوار کی روٹی سوکھ جائے اس کو پانی میں بھگو کے نرم کر لیں, پھر اس کے بعد کھا لیں, بس ایسے گزارا ہو جاتا. کبھی کوئی شکایت نہیں زندگی کا, کبھی کوئی شکوا نہیں, یہ تنگی ہے وہ تنگی ہے, گاڑی نہیں ہے, فلانی ہے الانی ہے ڈھمکا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بڑے مولانا تھے حمید الدین عاقل حسامی, حیدرآباد امریکہ بھی آئے ہیں, وہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معتقد تھے, یعنی ان کے ہم عصر ہیں, وہ ساتھ میں کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے. کہنے لگے صوفی صاحب کو جو میں نے دیکھا ہے, ان کی موجودگی میں بھی بولتے تھے بہت سے واقعات, تھا حضرت والد صاحب کی موجودگی میں بھی بہت سے واقعات سناتے تھے. کہنے لگے ان کی ان کو میں نے جو جن حالتوں میں میں نے دیکھا ہے, ان کے پاس بہت اسپیشل ایک سائیکل ہے بولے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سائیکل تھی, ان کے پاس اسپیشل ایک سائیکل ہے, اور میری گارنٹی ہے کہ اس سائیکل کو سوائے ان کے دوسرا نہیں چلا سکتا. اتنی پرانی, اتنی کھٹارا, اتنی خستہ حالت میں, اور وہ اس پہ گئے ہوں, گاؤں گاؤں چلے جاتے ہیں اور کام کر رہے ہیں دین کا, اور وہ سنایا کرتے تھے. وہ یہ بات اس پر آئی کہ در محبت تلخہ شیریں بوت, محبت میں تلخیاں جو ہے نا میٹھی ہو جاتی ہیں. تکلیفوں کے ساتھ میں وقت گزارنا, دین کا کام کرنا, کھانے کی تنگی میں, پینے کی تنگی میں, رہائش کی تنگی میں, پیسوں کی تنگی میں, اور کوئی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, کوئی آپ کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی موافقت کرتا ہے کوئی مخالفت کرتا ہے, کوئی عزت دیتا ہے کوئی بے عزتی کرتا ہے, ان سب چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے آدمی اگر اس کی تھوڑی مشق ہو جائے تو. کہ اس کی اس آیت کے مضمون کی, ما تکونو فی شان, نہیں ہوتے تم کسی حالت میں, وما تتلو منہ من قرآن, اور نہیں پڑھتے تم, نہیں تلاوت کرتے تم قرآن پاک کی. اس پر مجھے یاد آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو وما تتلو منہ من قرآن کہا گیا تھا, کس پس منظر میں کہا گیا تھا, اس پر بات ادھر نکل گئی تھی تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے, اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا تھا بڑا صدمہ آپ کو ہوتا تھا اس سے, لیکن ہمیں ہوں نا فن کبھی آئین, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوں گے کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں تو کیا کیفیت رہتی ہوں گی, قرآن پاک میں ہے فن کبھی آئین, آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ولا تعملون من عمل, اور نہیں عمل کرتے تم کوئی عمل, الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم موجود ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں, اس تفیضون فیہ, جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, اور نہیں دور ہے تمہارے رب سے ذرے کے برابر کوئی چیز, فی الارض, نہ زمین میں, ولا فی السماء, نہ آسمان میں, اور نہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی, کیونکہ ذرے تک تو دنیا کو جس وقت تک یہ ترقی نہیں ہوئی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، تو ذرے تک ہی دکھتا تھا نا، چھوٹا جو ذرہ ہوتا ہے، آئٹم تو نہیں دکھتے تھے، دوربینوں سے بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ تو نہیں دکھتے تھے نا، مگر اللہ پاک کو تو معلوم ہے نا، تو اس لیے فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ اس سے بڑی، ذرے سے بھی چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہو وہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، مگر وہ تو ہم نے کتاب مبین میں پہلے سے لکھ دیا ہے، جو ہم نے لکھ بھی دیا ہے تو ہمارا تو وہ تو کہنے کیا ہے، کوئی چیز ہم سے غائب نہیں ہے، دور نہیں ہے. تصوف کے جو علوم ہوتے ہیں، علوم میں وہ قرآن پاک ہی کی آیتیں ہوتی ہیں، وہ احادیث ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سبجیکٹ ہے، وہ موضوع ہے علم قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا علم، علم تعلق، اللہ تعالیٰ سے دوستی بنانے کا، تعلق بنانے کا علم. یہ پورا کا پورا موقوف ہے مجاہدے پر، یعنی اس کو دھیان میں بار بار لا کے سوچنا پڑتا ہے. مجاہدے کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل مجاہدے کی سوچ کی بھی ہے، دھیان کی بھی ہے، کہ خالی بیٹھے ہوئے، جب بھی آتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، کہیں آتے ہوئے، اس مضمون کو آدمی کو سوچتے رہنا پڑتا ہے. اسی کو صوفیہ نسبت احسان کہتے ہیں، صفت احسان. ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، چونکہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہر ایمان والے کا علم ہے، یقین ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ سوچنا کچھ مشکل نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں شروع کر چکے تھے اس کام کو، کہ لوگوں کو اپنے پاس بلا کے چند دن رکھ کے یہ صفت احسان کا مراقبہ کرا کے تھوڑی مشق کرا کے بھیجنے لگتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کبار تابعین کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تابعین ہی کے زمانے میں جو نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، کر رہے تھے، ان میں اس بات کی ضرورت محسوس کرنے لگے تھے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اور خاص شاگرد ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں ام سلمہ، ان کی حضرت حسن بصری کی امی جو ہے نا حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھیں، تو بچے کو جو ہے نا انہوں سنبھال لیتے تھے، کون؟ حضرت ام سلمہ سنبھال لیتی تھی، بچہ میرے کو دے دے تم کام کرو بولتے تھے، تو ام سلمہ کی، حضرت ام سلمہ کے ربیب ہیں، تو ام المومنین کی گود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی، اس لیے فضا میں بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو بولے تو پڑھ لیتے تھے دونوں کے بیچ میں، یہاں پہ بھی کچا دکھ رہا ہے، وہاں پہ بھی کچا دکھ رہا ہے، چلو بھائی یہاں پڑھ لیتے ہیں، وہ بیچ میں نماز پڑھ لیتے تھے، ہو گیا، ویسی کیفیت کا آدمی تھا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد کیا آیت ہے؟ یہی ہے نا، اس سے پہلے یہ نہیں ہے، لیجزی الذین آمنوا علی اللہ، ہی ہے اس کے بعد، اس کے بعد ہی علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور آیت ہے، چونکہ یہ نسبت اگر آدمی کی مضبوط ہو گئی، اللہ کنا علیکم شہودا اذ تفیضون کی، جس کے اندر کھانا آ گیا، پینا آ گیا، کمانا آ گیا، خرچ کرنا آ گیا، خوشیاں آ گئی، غم آ گئے، تکلیف آ گئی، راحت آ گئی، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ، صدقات، حج، اعتکاف، عمرہ، طواف، سب، جب یہ کیفیت آ گئی تو اسی کا نام تو ولایت ہے، اس لیے فرما لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی حزن نہیں ہو. عام تفسیری آیتوں کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کو یہ خوشخبری دی جائے گی انتقال کے وقت میں، کہ کوئی تم کو خوف نہیں، تم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو یہ بڑا ڈر رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو فرشتے بتا دیں گے کہ وہاں سب ٹھیک ہے، اللہ میاں خوش ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے تمہارے واسطے، چونکہ ہم ادھر کے، ہم وہ سائڈ میں ہی رہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے پورا، اور ہم تو ان کی طرف سے ہی پیغام لے کے آئے ہیں، آپ بے فکر رہو، آپ تو عدم خوف تسلی دے دی جاتی ہے، خوف نہ کرو، اور جو چھوٹ رہا ہے نا دنیا کا، اس کا غم مت کرو، وہ دیکھ لیں گے اللہ پاک. لیکن جو خود اولیاء اللہ ہوتے ہیں صوفیہ، وہ اس آیت کو اس کے ساتھ میں مخصوص نہیں کرتے، اس مطلب کو، ان کے پاس یہ ہے کہ اگر حقیقت معرفت کسی کو حاصل ہو گئی, عرفان کا کچھ شائبہ مل گیا, تعلق مع اللہ کا کچھ شائبہ ملا, تو جو کیفیت اس کی موت کے بعد کی ہوتی ہے وہ کیفیت اس کی دنیاوی زندگی کی بھی ہوتی ہے. اس کو ایک ہی خوف رہتا ہے بس کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور بقیہ دنیا کا کوئی نہ خوف رہتا اس کو نہ کوئی حزن رہتا. طبعی طور پر تھوڑا بہت خوف ہوا تو ہوا, عقلی طور پر ایک دم تسلی میں رہتا ہے بندہ, کوئی حزن بھی نہیں ہوتا, غم بھی ایسے نہیں ہوتا, ان کو غم سے بھی خالی ہو جاتے ہیں ان کے دل, اور خوف سے بھی خالی ہو جاتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگی میں جو خاص بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹینشن فری لائف رہتی تھی ان کی, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. حضرت پیرانے پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کاروبار تجارت فرماتے تھے, کاروبار تھے, کاروبار بھی تھے ان کے, اور سمندری سمندر میں جو ہے نا کشتیوں کے ذریعے سے مال ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جاتا تھا, بڑے کاروبار تھے. حضرت امام حنیفہ کا بھی ایسے ہی تھا, بہت بڑا کاروبار تھا. امام حنیفہ کے پاس تو بینک کا سسٹم تھا, پورا بینکنگ نظام تھا, یعنی بے شمار لوگ اپنی امانتیں جو ہے نا ان کے پاس میں رکھتے تھے. حضرت مناظر حسن گیلانی جو ہے نا انہوں نے ان کے حالات میں اس بات کو لکھا ہے کہ امام حنیفہ تو اپنے وقت کا بینک بھی تھے اور خود بڑے تاجر تھے. اور امام حنیفہ امام تھے, جو بھی آدمی جتنے بھی پیسے رکھاتا تھا اس کو بولتے تھے کہ یہ قرضہ ہے میرے لیے, میرے پاس تیرا. امانت جو ہے نا وہ رسکی چیز ہوتی ہے, امانت اگر کھو گئی, چوری ہو گئی تو اس کا جرمانہ نہیں ہوتا. امانت اگر کھو گئی, چوری ہو گئی, بھائی میں رکھا تھا لیکن چور لے کے گیا, میں کیا کروں؟ میرے بارے میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ میں اس کو قفل ڈال کے رکھا نہیں, رکھا محفوظ جگہ رکھا نہیں. لیکن کوئی چور قفل توڑ کے لے کے گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی امانت رکھنے والے. تو سامنے والوں کو وہ یہ تسلی دیتے تھے کہ اس رسک سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم مجھے قرضہ دے دو یہ, اور جب تمہیں ضرورت ہوگی میں دے دوں گا. وہ قرضہ لے لیتے تھے اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ جب بھی آ کے انہیں مانگتا تھا وہ دے دیتے تھے, اس کا قرضہ ادا کر دیتے تھے. تو حضرت پیرانے پیر کا یہ سنا, ایک مرتبہ مال تجارت جو ہے نا ان کو اطلاع ملی کہ وہ ڈوب گیا پانی میں, تو جو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے خدام کے ساتھ ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی, تو تھوڑا سا اپنا یعنی آگ ہلکی سی بند کی, اور اس کے بعد فرما الحمدللہ. سب خادموں کو سب کو بڑا تعجب ہوا کہ پانی میں ڈوب گیا, الحمدللہ نکل گیا زبان سے, بات آئی گئی ہو گئی, لیکن خاموش ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ ڈوبا نہیں تھا, بھنور میں آ گئی تھی کشتی. پھر اس کے بعد میں معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور ساحل پہ عافیت سے سامان پہنچ چکا ہے. تو پھر حضرت پھر جو ہے نا تھوڑا سا مراقبہ کرے جیسا کرے, اس کے بعد بولے الحمدللہ. تب جو ہے نا خادموں نے پوچھا کہ حضرت جب بھی آپ, اب تو الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہمارے کو بھی, لیکن جب کا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. فرمایا تھا کہ اب کا بھی نہیں سمجھ میں آیا تمہارے کو, جب کا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ الحمدللہ جو ہے نا کس وجہ سے میں نے کہا. فرمائیے کس وجہ سے کہا. فرمایا صرف اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس خبر پر میرے دل میں کچھ تغیر آیا نہیں آیا, یہ دیکھا میں نے, اس خبر پر میرے دل میں تغیر کیا آیا آیا یہ میں نے دیکھا. نہ اس وقت کوئی تغیر آیا, نہ اس وقت کوئی تغیر آیا, اس پر میں نے الحمدللہ کہا. اتنا جو ہے نا اسٹریس فری, ٹینشن فری والا جو حال رہا ہوگا ان بزرگوں کا, آپ اندازہ فرمائیے کہ ان کے لیے علائن ولی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نقد رہے گا نا, نقد ہی تھا ان کے لیے. آخرت میں تو ہوتا ہی ہے نقد, دنیا میں بھی یہی حال ہوتا ہے. اس تعلق کی بڑی برکات ہیں, اس استحضار کی, اس علم کے زندہ ہو جانے کی. یہ جو قرآن پاک کی اس آیت کا علم جو دیا گیا ہے, اس علم کے زندہ ہونے کی, اس کو زندہ کرنے کی, اس کو مستحضر کرنے کی, اس کا مراقبہ کرنے کی, اس کا دھیان بنا لینے کی, کہ جو برکات ہیں وہ آخرت میں بھی آدمی کو سعادت سے بہرہور کرتے ہیں, دنیا میں بھی آدمی کو مزیدار زندگی نصیب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تو آرام میں رہتا ہے ایسا بندہ. یہی دین کا علم ہے. اب یہاں یہ آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ تو مگر یہ دھیان کرنے کو ایسا بتایا گیا, اس کے بعد میں جو ہے یہ فضیلت سنائی گئی, لیکن یہ شاید ایسی چیز ہے کہ جو ناقابل عمل ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, ناقابل عمل کچھ بھی نہیں, مختصر سی چیز ہے بس. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو اولیاء اللہ ہے جن کو یہ خوشخبری ہے, ان کے پاس کیا ہونے کا ہے؟ ایمان ہونے کا ہے, تقویٰ ہونے کا ہے. جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے رہے, تقویٰ کا اہتمام رہا, ایمان رہا, ایمان کی صفات میں سے ہی ہے یہ چیز کہ جو اللہ کے بارے میں جیسے اللہ ہیں جیسے بتائے گئے ہیں ویسے دھیان کرنا ہے نا, ویسے یقین کرنا ہے. امنت باللہ کما ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتائی کہ میں ایسا بھی ہوں. دیکھو اللہ کن علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جس کو یہ چیز مل جائے, یہ دولت مل جائے, بہت بڑی کامیابی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. آج اسی پہ مجلس ختم کر دیتے ہیں, چونکہ ذرا پروگرام ہے اور نماز کا وقت بدلا نہیں ہے, کیونکہ نماز میں جو ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے, بھول جا رہے ہیں. جمعہ کی مجلس کی وجہ سے نماز اگر پہلے رکھ لیتے ہیں تو وہ جو ساتھی ریگولر آنے والے ہیں ان کو یاد نہیں رہ رہا, اگر بعد میں اس کی اصلاح کر لیں گے. ابھی فی الحال جو ہے نا اس کو آج مجلس اسی پہ رکھ دیں, چونکہ ہمارا پروگرام بھی ہے آج ایک مسجد نور میں, تو وہاں جانا بھی ہے, اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں اصلاح کر لیں گے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مدرسوں وغیرہ میں جو مسجد ہوتی ہے اس کے ٹائمنگ کا سسٹم جو ہے نا وہ مدرسے کی مصروفیت کے تابع ہوتا ہے. خانقاہوں میں جو مسجد ہوتی ہے اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ خانقاہ کی مصروفیت کے تابع ہوتا ہے. تو جو وہاں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہوتے ہیں ان کو اس نظام کی تابعیت کرنی پڑتی ہے. تو مگر چونکہ ابھی فی الحال اتنا زیادہ آباد بھی نہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی, اس لیے ہم نماز کا وقت جو چل رہا ہے اسی میں چل سکتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے, اس لیے نظام الدین میں وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت اتنے بجے نماز ہو جائے گی. جب کام سے فراغت ہوگی تب نماز ہوگی, وہاں آنے والے لوگ اسی حساب سے آتے ہیں. آپ جو نظام جس مسجد میں رکھو جہاں رکھو گے نا وہی چلتا ہے. البتہ لوگوں کو اشتباع میں نہیں رکھنا ہوتا ہے, نظام واضح کر دینا ہوتا ہے آپ کو کہ بھائی یہاں کا سسٹم یہ رہے گا, لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. مختصر سے دعا کر رہا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطوعا لك مطيعا اليك مخبتا اليك منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي وسلل سقيمه صدري. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا الله مر غناكم عفا فرمائيه, يا الله مر خطاوں صدر گزر فرمائيه, اے اللہ فضل کا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کا خوف عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی صفات کے بارے میں جو ہمیں علم دیا گیا ہے ان کا استحضار نصیب فرمائیے. اے اللہ اس کے بارے میں جیسا مجاہدہ کرنا چاہیے ویسے مجاہدے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجیے, پختگی نصیب فرما دیجیے, یقین میں صدق عطا فرما دیجیے. اے مولا کریم ہمارے باطن کو سنوار دیجیے, ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجیے, اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ سنوار دیجیے. اے مولا کریم ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کے نفاق کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے, اور ہمارے عملوں کو ریا سے پاک صاف فرما دیجیے, اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف فرما دیجیے. اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے دوستوں اور احباب میں جن کی بھی طبیعت خراب ہے ان کو صحت عطا فرما دیے. اللہ ہمارے دوستوں میں جن کے بچوں کی طبیعت خراب ہے ان کو صحت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی ڈاکٹر سہیل کے بیٹے حافظ طٰہٰ صدیقی ان کی طبیعت آج کل ناسا چل رہی ان کو صحت عطا فرما دیجیے. پیر میں چوٹ آ گئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ایک لمبی چوڑی اس کا مسئلہ چل پڑا. چھوٹے سے دیکھنے میں تو معمولی سی چوٹ تھی لیکن دواخانے میں لمبی بات نکل آئی. اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے, شفا کاملہ عطا فرمائیے, علاج صحیح فرما دیجیے. اور بھی ہمارے رشتہ داروں میں, دوست جان پہچان والوں میں, دوستوں میں, مخلصین میں, اللہ جن جن میں جو بھی اور جس کو بھی جو تکلیف ہے, جو بیماری ہے, اپنے فضل سے سب کو اسے شفا نصیب فرما دیجیے. کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ صحت عطا فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے. موجودہ وبائی مرض سے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری, ہمارے بچوں کی, بچیوں کی, گھر بار کی, رشتہ داروں کی, دوستوں اور احباب کی, اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اور اسے ملتے جلتے جو امراض, اللہ نئے نئے حادث ہو رہے ہیں, ان سے بھی حفاظت فرمائیے. تمام آفات سماوی و عارضی سے بھی حفاظت فرمائیے. اللہ جان, مال, عزت کی حفاظت فرمائیے. ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمارے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اپنے فضل سے ان کی تعلیم مکمل فرما دیجیے. دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں, حافظ بن رہے ہوں یا عالم کا کورس کر رہے ہوں, اللہ سب کو اپنی اپنی منزل پر عافیت کے ساتھ میں پہنچا دیجیے. علم نافع عطا فرمادیجیے, اس کے اچھے اثرات مرتب فرمائیے. اور جس کی جو حاجت ہے اپنے فضل سے ان تمام کا تکفل فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.